الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اے ایمان والو، کئی گنا بڑا چڑھا کر سود مت کہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کرے. اس آیت نے انہیں خبردار کیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے. یہاں سود کو کئی گنا بڑھا کر کہنے کا ذکر اس کا مطلب نہیں کہ کم شرح پر سود کی جات ہے، بلکہ اس وقت سودی قرضوں میں بکثر یہ ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا، اس لیے ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی گئی. ورنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 370-278 میں صاف واضح کیا کر دیا کہ اصل قرض پر جتنی بھی سود ہو، زیادتی ہو، وہ سود میں داخل ہونا ہے. یہ اصل میں ایک اہم اصول کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے. زائغین جو ہوتے ہیں نا، زائغین جن کے دل میں ذیق ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی ٹیڑ کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو خود سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کی دعوے میں آ جاتے ہیں اور مطلب ان کی بات سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے. حالانکہ جو علماء ہیں ان سے وہ بھاگتے ہیں، ان کے بارے ان سے جو ہے نا وہ بات نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں جواب دے سکتے. تو یہ جو سود والی بات ہے، تو یہ صرف مطلب کوئی ایک آیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جی یہ آیت ہے اور اس کے بعد کوئی آیت نہیں ہے. جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ اس کے دو آیتیں اور ہیں جو اس میں، یعنی محض جو سود ہے، یعنی اپنی اصل رقم سے جو زیادتی ہوتی ہے وہ حرام ہے، وہ سود میں شامل ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا مطلب اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب جو زیادہ سود ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو تھوڑا سود ہے وہ جائز ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اے ایمان والو، کئی گنا بڑا چڑھ کر سود مت کہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے بڑھ کر تیزی کا دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے مال اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے، کیا آدھی ہیں. اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے. یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. یہی ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی. کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے. تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زندگی زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جن نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسے ہوا. یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یعنی ولا تہینو ولا تحزنو انتم العلون ان کنتم مومنین، اور مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ یہ جنگ احد کا واقعہ مختصر یہ کہ شروع میں مسلمان کافر عملاور پر غالب آ گئے اور کفار کا لشکر پسوا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ آپ سب نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ میدان جنگ کے ایک اکبی ٹیلے پر متعین فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ جب دشمن پسپا اور میدان جنگ خالی ہوا تو صحابہ کرام نے ان کا چھوڑا ہوا ساز سامان مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے جس طرح سے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلے چھوڑنے کی مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں آجا میں رہنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر میں سے اکثر نے وہاں ٹہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلے چھوڑ دیا۔ دشمن جب دور سے دیکھا ٹیلے خالی ہو گیا اور مسلمان غنیمت میں جمع کرنے مشغول ہو گئے تو انہوں نے موقع پر ٹیلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے چند ساتھیوں نے اپنے بساط کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر سب شہید ہو گئے اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس کے اندر غیر متوقع ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے، ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے رہ گئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دان بھی شہید ہو گیا، وہ چہرہ مبارک لب لہان ہو گیا۔ بعد میں صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی، ان کی آواز بجا ہوئے تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا، لیکن درمیان عرصے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ قرآن کریم نے عنایت میں انہیں بھی تسلی دے رکھا ہے، یہ زمانے کے نشو فراز ہے جن سے مایوس اور دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بہترین طریقہ یہ کہ اس غلطی سے سبق حاصل کیا جائے اور اس کو ایکسپیرئنس بنا دیا جائے۔ یعنی اگر اس کو ایکسپیرئنس بنا دیا جائے تو اس کی گویا کہ کمپنسیشن ہو جاتی ہے، آئندہ کے لیے اس کے جو مسائل ہیں اس سے محفوظ ہو جاتے آدمی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اگرچہ تسلی دیا جا رہا ہے لیکن ساتھ یہ تاثر بھی کہ ایسا پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کس طریقے سے بھی اس میدان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اگر اس پر عمل ہوتا تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایسی بات نہ ہوتی۔ تو ہمیں بھی جب کبھی اس کی ضرورت پیش ہے تو اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ امیر کو شرح صدر جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ امیر کی بات پر مطلب جو ہے نا وہ انسان غالب آ جائے۔ یہ قانون بہت عام ہے، ہر چیز کے اندر ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو ان کو مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہاں جی، وہ جس کو اجتماعیت کہتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ امیر جو ہے نا اس کا کنٹرولنگ مطلب ہوتا ہے، وہ فورس ہوتا ہے۔ تو اگر امیر کو کوئی مطلب وہ کر دے کہ نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے اسٹیئرنگ ہے، وہ اسٹیئرنگ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس طرح مڑ دے کیونکہ اور جو پہیہ ہے وہ اس طرح مڑ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ظاہر پہیے کو ان کے ساتھ مطلب انٹیکٹ ہونا چاہیے کہ جس طرف اسٹیئرنگ موڑ دے اس طرف مڑنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ۔ ہاں جی، تو کبھی بھی امیر کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر اس کے نتائج بیان ہو سکتے ہیں۔